الحمد لرب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، سورہ بقرہ کی جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 233 کی آج تفسیر اور ترجمہ بیان کرنے کا ارادہ ہے. اور جیسے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر مشتمل ہیں، اوامر اور نواہی پر مشتمل ہیں، ان آیات میں سے ایک اہم آیت وہ یہ بھی ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، جو دودھ پیتے ہیں، ان کا جو حق ہے اور ان کے ساتھ جو برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کوئی زیادتی نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ تاکید بھی فرما رہے ہیں اور مسئلے کی تفصیل بھی بیان فرما رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ آیتوں میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے طلاق کے حکم بیان کیے تھے، اور اس رکوع کے بعد بھی جو حکم باقی رہ گئے ہیں وہ بیان ہوں گے. لیکن درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے جو میاں اور بیوی کے جو اولاد ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے حقوق اور ان کے حقوق کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے، یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے درمیان کی آیات میں بیان کی ہے. کیونکہ جو مرد ہے وہ بھی خود کفیل ہے اور بغیر بیوی کے اس کا گزارا ممکن ہے، اور جو خاتون ہے وہ بھی عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حقوق بتا دیے ہیں. مرد کے ساتھ بھی اس کی زندگی گزر رہی تھی اور مرد کے بغیر بھی وہ بنیادی چیزوں میں مرد کی محتاج نہیں ہے. شوہر کے بغیر وہ کھا بھی سکتی ہے، شوہر کے بغیر وہ سو بھی سکتی ہے، شوہر کے بغیر ضروریات زندگی گزار بھی سکتی ہے. لیکن یہ جو میاں بیوی کی جو اولاد ہے، جو چھوٹا معصوم بچہ بچی ہے جس کا دنیا کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، اور دنیا کی بھلائیوں سے اور دنیا کی برائیوں سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، ضد و عناد سے، حسد سے، دشمنی سے معصوم بچے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، علماء کہتے ہیں ہماری امت میں دو یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں دو ایسے افراد ہیں جو معصوم، نمبر ایک انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیکیوں کو اتنا آسان کر دیا ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ شوق پیدا کر دیا ہوتا ہے کہ جو انبیاء کے عام زندگی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، اجتہادی خطا ہوتی ہے، اور یہی بندگی کی دلیل ہے، کیونکہ جب بندہ بندگی کے دائرے میں رہتا ہے تو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ غوث اعظم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے. اور انبیاء کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہر قسم کے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، فقہا بھی گزرے ہیں، محدثین بھی گزرے ہیں، مفسرین بھی آپ جانتے ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، شاکرین، شاغلین، ذاکرین، زاہدین بھی تھے، لیکن جو معصوم بچہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ معصوم ہے. تو یہ جو معصوم بچہ ہے، اگر خدا نخواستہ اس کی ماں اور اس کے باپ کے درمیان میں جدائی آ جاتی ہے اور مشکلات آ جاتی ہیں، تو یہ بچہ کیسے اپنی ضرورت کو پورا کرے، کہاں سے کرے، کس کے اوپر لازم ہے کہ اس بچے کی کفالت کرے، ہمارے دین نے یہ تفصیل بھی بیان کی ہے. اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آج بھی عدالتوں میں اور مقدمات میں جو اصل مسائل ہیں اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے اس کے پاس رہیں، باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے اس کے پاس رہیں. کاش کہ ان کو بھی قرآن و سنت کے اتباع کا جذبہ اور تمیز ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا ہے اس کے مطابق اگر فیصلہ ہو جائے تو کوئی پھر نزاع اور جھگڑے کی کیفیت باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالداتو، اور جو مائیں ہیں، یرضعن، ان کو چاہیے کہ یہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، دو سال تک. اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے فقہ حنفی کے اندر فتویٰ اسی پر ہے کہ بچہ جو شیر خوار ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، وہ دو سال تک ماں کا دودھ پلانا اس کے لیے لازم ہے. اور صرف ایک قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا شاید آپ نے سنا ہو، امام صاحب فرماتے ہیں کہ دو سال اور چھ مہینے یعنی کہ 30 مہینے یہ بچے کی مدت رضاعت ہے. کچھ حاسدین کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچے کو دو سال تک دودھ پلاؤ، اور امام اعظم کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک پلاؤ، تو بیوقوف آدمی، آپ کی نظر ادھر ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کی اٹھانا اور اس کی ماں سے جدائی یہ 30 مہینے. تو یہ وہ خاص قسم کا ایک طبقہ ہے جو غلط فہمیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور عوام کا کم علمی سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ آیت آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے. اور صرف امام اعظم اکیلے نہیں ہیں, زفر ابن حزیل رحمت اللہ علیہ امام زفر کے نام سے مشہور ہیں, ان کے نزدیک جو مدت رضاعت ہے وہ 3 سال ہے. تو اب کوئی کہے کہ انہوں نے بھی قرآن کے خلاف کیا ہے, نہیں, ان کے پاس اپنے دلائل ہیں, امام اعظم رحمہ اللہ کے پاس اپنے دلائل ہیں, اور دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں, البتہ فتویٰ وہ اسی آیت پر ہے. تو اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ 2 سال کی عمر تک کسی سے دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے, اور 2 سال کے بعد اگر وہ کسی کا دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہے. اور بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اس مدت کے بعد ماں کا بچے کو دودھ پلانا حرام, ناجائز. تو آپ دیکھیے مسئلے کی اہمیت, دیکھیے کہ ایک طرف فرمایا کہ واجب ہے, ضروری ہے, لیکن جب وقت گزر جائے تو پھر حرام ہے. اور یہی ہمارے دین کا حسن ہے کہ جہاں جیسے جس کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی اس کے لیے مسائل آسان کر دیتے ہیں. اور آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں لمن اراد ان یتم الرضاعۃ, اور یہ ان کے لیے ہے جو بچوں کو 2 سال تک پورا پورا دودھ پلانا چاہتی ہیں. اگر بالفرض بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہے, یا ماں کی طبیعت صحیح نہیں ہے, یا ماں کمزور ہے, یا ماں کا دودھ بچے کے لیے موافق نہیں ہے, اور صوفی صاحب کہیں کہ نہیں قرآن میں ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانا ضروری ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ جو 2 سال تک دودھ پلانا چاہتا ہے, جو نہیں چاہتا باہمی رضا اور مصلحت سے مشورے سے یہ بات طے ہو جائے کہ بچے کو کسی اور خاتون کا دودھ پلایا جائے یا بچے کو کسی بکری کا گائے کا دودھ پلایا جائے, تو اس میں پھر ماں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. وعلی المولود له, اور وہ جس کا بچہ ہے, یعنی بچہ کس کا ہے, باپ کا ہے. یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے لیے والدہ کا لفظ استعمال کیا ہے, لیکن باپ کے لیے والد کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی المولود لہو, اور جس کا بچہ ہے اس کے لیے, لہو رزق غنا, ماں کا رزق اس کے لیے ضروری ہے. جسے ہم کہتے ہیں روٹی, کہ بیگم کے لیے روٹی کا انتظام کرنا, وکسوت ہننا, اور ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا, پہننے کا انتظام کرنا, رہنے کی جگہ کا انتظام کرنا, بالمعروف دستور کے مطابق, یہ باپ پہ واجب ہے. مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ والدہ کو قرآن نے والدہ کہا ہے اور والد کو قرآن نے مولود لہو کہا ہے, اس میں ایک نقطہ ہے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ماں نے بچے کو جنا ہے, اور بغیر کسی شک شبے کے بچہ وہ ماں کی تربیت میں ہی رہے گا, ماں کا ہی غذا حاصل کرے گا, ماں کے ساتھ ہی وہ زندگی کے ابتدائی دن گزارے گا. لیکن اکثر و بیشتر آپ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر ماں کا یہ دعویٰ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ اس جو مسئلہ ہے اس کا حل بھی پیش کر رہے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا نہیں. کل جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا باپ کون تھا, تو یہ باپ کا نام لے گا. جب اس کی نسل و نسب کا ریکارڈ نوٹ کیا جائے گا تو وہ ماں سے نہیں بلکہ باپ سے ہوگا. اور کچھ بھی ہو جائے, ہمارے شریعت محمدیہ میں یہ اصول ہے کہ انسان کا جو نسل و نسب ہے اس کا ثبوت باپ سے ہے, ماں سے نہیں. عوام میں مشہور ہے کہ میدان حشر میں لوگوں کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا, یہ بات غلط ہے. اور میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، میں نے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس بارے میں ایک دفعہ پوچھا تھا تو حضرت نے بھی کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ جو مسیحی ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے، اور ان کے نزدیک جو سب کچھ ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے اور باپ کا کوئی خاص ذکر ان کے ہاں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا ہے کہ والدہ کو والدہ کہا ہے اور باپ کو والد نہیں کہا، بلکہ مولود لہو، یہ وہ ہے جس کا بچہ ہے، گھوم پھر کے عمر تربیت گزر کے جب بچہ بالغ ہو جائے گا اور بچہ خود کفیل ہو جائے گا تو آخر کار باپ کی سرپرستی میں ہی اس کا آنا ضروری ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو بھی زیر بار نہیں کیا جاتا ہے مگر اس کی توفیق کے مطابق، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، آج کل کے ہمارے نوجوان شادی کر لیتے ہیں اور پھر شادی کے بعد ان سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، اور ہر طرف سے وہ اپنے آپ کو محنت کرنے کے بجائے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ ماں باپ نے شادی کر کے بڑا ظلم کروا دیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو زیر بار نہیں کیا جا رہا مگر اس کے توفیق کے مطابق، نہیں ہے شادی کی توفیق تو نہ کیجئے، روزے رکھیے، تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، ایک دن انقریب آ جائے گا کہ شادی کی توفیق ہو جائے گی، پھر شادی کیجئے، پھر شادی کے بعد آل اور اولاد کے جو مراحل ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا، یہ ایک مسلمان مرد کے لیے ضروری ہے۔ اور لا تضار والدتم بولدہا، ماں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے بچے کی وجہ سے، ولا مولود اللہ، اور نہ باپ کو تکلیف پہنچائی جائے بچے کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ ماں کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بولے کہ مرو یا جیو، یہ بچہ تم سے پیدا ہوا ہے، یہ بچہ تمہاری ذمہ داری ہے اور میں کچھ نہیں کروں گا، آپ سب کچھ کیجئے، اس کا یہ غلط ہے۔ اس ماں کا قصور بس یہ تھا کہ اس نے بچے کو جنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے خاتون کو نسل کے اضافے کے لیے پیدا کیا ہے اور جن سے مرد کو اس کی تقویم کے لیے، اس کی طاقت کے لیے، اس کے انتظامات اور ترقی کے لیے پیدا کر دیا۔ اب شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ میں تو ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، مجھ سے نہ کچھ مانگو نہ مجھ سے کوئی مطالبہ کرو، یہ بچہ تم نے پیدا کیا ہے اور تم ہی اس کی تربیت کرو، یہ ہے ضرر۔ اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں لا تضار والدتم بولدہا، کسی بھی ماں کو بچے کی وجہ سے آپ تکلیف نہیں دیں گے، کسی بھی ماں کو بچے کی وجہ سے آپ زیر بار نہیں کریں گے اور کسی بھی ماں کو بچے کی وجہ سے مشکل اٹھانے پہ مجبور نہیں کریں گے۔ ولا مولود اللہ بولدی، اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے گی بچے کی وجہ سے۔ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جو اولاد کے ذریعے سے شوہر کو بلیک میل کرتی ہیں یا اولاد کے ذریعے سے شوہر کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں، تکالیف کھڑی کرتی ہیں، مشکلات کھڑی کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو وحشت اور سختی کے اس حد تک لے جاتی ہیں کہ بندے کو دیکھ کے شک ہوتا ہے کہ یہ ماں ہے بھی یا ماں نہیں ہے، یہ بھی غلط۔ شوہر کو مشکلات پہ مجبور نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس کو دودھ پلائیے، اس کی تربیت کیجئے۔ اور آج جب یہ مسائل کا مطالعہ میں کر رہا تھا تو یہ بات ذہن میں آئی کہ اس زمانے میں خواتین وہ بچوں کو دودھ پلانا تقریباً چھوڑ چکی ہیں، کیوں؟ وجہ معلوم نہیں، اس لیے کہ اپنی ذمہ داریوں سے وہ چھپ رہی ہیں، اور اس لیے کہ وہ جو تھوڑی بہت ان کے ذمے پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو یہ ادا نہیں کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں کے سامنے غلط باتیں کرتا ہے. تو ماں نے بھی کوئی حق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اس لیے ہماری بہنوں کو اور ماؤں کو بھی اس بات پہ توجہ دینی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ اور بچی کے لیے خواتین پہ جو حق واجب کر دیا ہے، اس حق کی ادائیگی بشرط یہ کہ کوئی عذر نہ ہو، بشرط یہ کہ کوئی بیماری نہ ہو، یہ واجب ہے اور ضروری. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو وارث ہے اس کے لیے بھی حکم یہی ہے. آپ جانتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ مر جاتا ہے، یتیم بچہ رہ جاتا ہے. اب جو یتیم بچہ ہے اس کی تربیت کس کے ذمے ہے، اور یہ یتیم بچے کا جو خرچہ ہے وہ کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو وارث ہے. بچہ ماں کے ساتھ رہے، اور جو بچے کا دادا ہے اور جو بچے کی دادی ہے، ان لوگوں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ یتیم بچے کا جو نان نفقہ ہے، رہن سہن ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، اس کے لیے جو مناسب انتظام ہے وہ کریں. یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح وراثت میں تقسیم ہوتی ہے، خرچے میں بھی وہی تقسیم ہے. مثلا جو بچے کی دادی ہے اس کو ایک ثلث کے اندر سے یتیم کی سرپرستی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ بچہ بالفرض مر جاتا تو جو ان کو اس کی وراثت ملتی وہ ایک ثلث ملتی، اور جو دادا ہے اس کے لیے دو ثلث کے اندر بچے کی تربیت کرنا یہ واجب. اس لیے کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو اس بچے کی جو وراثت ہے اس میں سے دو ثلث کا حقدار وہ دادا ہے. تو بالکل جس طرح وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اسی طرح اس بچے کی تربیت اور یتیم کے جو فکر ہے، نفقہ ہے، وہ بھی وارثین کے لیے ضروری ہے. ہمارے ہاں اپنا حق مانگنے کے لیے تو لوگ آ جاتے ہیں اور سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ مجھے مل جائے، لیکن یہ جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی، اس کے اوپر توجہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے، مگر تب جانا ہے جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، جب آپ کا ارادہ درست ہو. تو یتیم کا مال ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یتیم کی تربیت کے لیے جو اس کا محرم وارث ہے، جو اس کے باپ کے وارث تھا، جو اس کے سرپرست ہیں، جو اس کے خاندان کے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کی تربیت کریں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، بس اگر ماں باپ نے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپس میں راضی ہیں، یہ شرط ہے. یہ نہیں کہ ماں ناراض ہے تو اس نے دودھ چھڑا دیا، یا باپ سے ضد ہے تو دودھ نہیں پلا رہی، یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی اس سے منع کیا ہے، آیت آپ نے سن لی ہے. ہاں اگر دونوں راضی ہیں، وہی بات ہے کہ بچے کو دودھ راس نہیں آ رہا، یا ماں کو کوئی تکلیف ہے، یا باپ کے لیے کوئی مشکلات ہیں، اور دونوں مل کے آپس میں یہ مشورہ کر لیں کہ بچے کا دودھ چھڑا لیتے ہیں، وہ تشاور اور مشورہ بھی ہو، فلا جناح علیہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اس لیے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، آپس میں باہمی رضا اور مرضی ہو چکی ہے، اور اس کے مطابق کسی بچے کو لوگ 6 مہینے میں دودھ چھڑا دیتے ہیں، کسی کو 8 مہینے میں چھڑا دیتے ہیں، کسی کو 12 مہینے میں چھڑا دیتے ہیں، یہ درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، कि अपने बच्चों को दूध पिलवाओ दाया से। भाई माँ कमजोर है, माँ की तबीयत दुरुस्त नहीं है, माँ को बीमारी है, माँ का दूध बच्चे के लिए मुआफिक नहीं है। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम किया है कि इजाजत दी है कि किसी दाया से राबता कर लें, किसी और खातून से राबता कर लें। पहले जमाने में खवातीन होती थी और उनका काम ही ये होता था कि वो बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए दूध पिलाती थी। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बचपन में तशरीफ ले गए हजरत हलीमिया सादिया के साथ, वो भी इसी गरज से था कि देहात में इंसान की तरबियत अच्छी होती है, फिजा अच्छी होती है, गिजा अच्छी होती है और उसका जो समरात होते हैं वो बाद में मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वह इन अरद तुम, और अगर तुम लोग इरादा कर लो, अंतस्तरदेउ औलादकुम कि तुम दूध पिलवाओ अपने औलाद को, फला जुनाह अलैकुम इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है, इजा सल्लम तुम मा आतई तुम बिल मारूफ, बशर्त ये कि दाया से जो उजरत तय हुई थी वो उजरत आप दस्तूर के मुताबिक उनको दे दें। ये न हो कि आजकल के फ्रॉडियों की तरह काम करवा लिया, पैसे देने का वक्त आ गया तो छुप गए। क्या बच्चे को हराम दूध से बड़ा कर रहे हैं, क्या बच्चे को हराम पिला के बड़ा कर रहे हैं? फरमाया कि नहीं, दाया से दूध पिलवाने की, किसी और खातून से दूध पिलवाने की इजाजत है, लेकिन उसके बदले में जो उजरत तय हुई है, जो बदला तय हुआ है, जो तनख्वाह तय हुई है, वो देना जरूरी है। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, वअलमु और जान लो, अन्नल्लाहा बिमा तअमलूना बसीर कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे हर हर अमल को देख रहे हैं। यहां पे चंद जरूरी मसाइल भी हैं, वो भी समझ लीजिए। उलमा कहते हैं कि जब तक मियां बीवी आपस में निकाह में हैं तो बेगम शौहर से उजरत का मुतालबा नहीं कर सकती, उसके लिए जायज नहीं, बल्कि ये बेगम के फराइज में से है और फराइज की अदायगी में उजरत का मुतालबा ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगर तलाक हो चुकी है और इद्दत चल रही है तो इद्दत के दौरान भी बेगम का शौहर से दूध पिलाने के बदले में उजरत का मुतालबा करना जायज नहीं, इसलिए कि अभी तक ये उसकी बीवी है और निकाह का एक असर बाकी है और वो असर इद्दत है। हां जब तलाक भी हो चुकी हो और इद्दत भी गुजर चुकी हो, अब वो बेगम इसकी नहीं है बल्कि वो एक आम खातून है और बच्चे की मां है, तो वो मुतालबा कर सकती है कि मैं इस बच्चे को जो दूध पिला रही हूं या इस बच्चे की जो मैं तरबियत कर रही हूं उसके लिए जो मुझे जायज खर्चा है वो दिया जाए और शौहर के लिए लाजिम है कि वो उनको दे। इसी तरह शौहर अपनी बेगम को उज्र शरई की सूरत में रजात के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेगम कमजोर है या उसको बीमारी है या उसका दूध मुआफिक नहीं है और शौहर वो ये इस बात पे मुसिर हो कि नहीं, हर हाल में आप ही ने इसकी तरबियत करनी है और इसकी रजात करनी है, ये जुल्म है, अल्लाह ताला ने इससे भी मना कर दिया है। और इसी तरह जो बच्चा रजात की उम्र का है उसकी रजात होगी, जो बच्चा रजात की उम्र का नहीं है, बड़ा हो चुका है, उसके लिए मैंने आपसे मसला बयान किया कि उलमा कहते हैं कि जायज ही नहीं है और ये बात दुरुस्त नहीं है कि आप बड़े बच्चे को रजात के लिए मजबूर कर रहे हो। दारुल इफ्ता के अंदर ये सवालात आते हैं कि जी फला बच्चे को हमने 6 साल की उम्र में दूध पिलाया है, क्या रजात साबित है या नहीं है? उन गरीबों को ये बात मालूम ही नहीं कि रजात के लिए रजात की उम्र का होना जरूरी है, और रजात की उम्र अगर नहीं है, सालों साल भी कोई बच्चा किसी औरत से रजात कर रहा हो, शरीयत के कानून में रजात साबित नहीं है। और ये मसला बिल्कुल वाज़े हो चुका है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया کہ دیکھیں میاں بیوی کے تنازعات میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ان کا نقصان نہ ہو، ان کے لیے پریشانی قائم نہ ہو، اور ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ شفقت کرے، پیار محبت کرے، اور جب تک نکاح یا عدت باقی ہے بغیر کسی اجرت کے اس کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح باپ کو بھی یہ بات کہہ دی گئی کہ ماں کو بچے کی وجہ سے آپ تکلیف میں نہ ڈالیے، پریشان نہ کیجیے، مشکلات میں نہ ڈالیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے جا کے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی کرو، اللہ سے ڈرو۔ ہر چیز کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے دین نے جو راستے بتائے ہیں، جو مسائل اور احکام بتائے ہیں، اس کے مطابق چلنے میں تقوی ہے، اس کے مطابق چلنے میں نیکی ہے، اس کے مطابق چلنے میں بھلائی ہے، اور اس کے مطابق چلنے سے اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی وہ اصل ہے۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، زندگی کے کچھ دن ہیں، گزر جاتے ہیں۔ آخرت میں جو سوال ہو رہا ہے وہ نیکی کا ہے، وہ بھلائی کا ہے، وہ تقوی کا ہے۔ اس لیے ہر معاملے کے اندر ہمارے دین کے رہنمائی کے مطابق چلنا، یہ تقوی کی ضمانت ہے۔ والذین یتوفون منکم، اب آگے ایک اور اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خواتین جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، ان کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ 4 مہینے اور 10 دن، 130 دن یہ بنتے ہیں، تو 130 دن تک اگر وہ حاملا نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہے۔ اور ان 4 مہینے 10 دن میں ان کے لیے بناؤ سنگار کرنا، بغیر ضرورت کے خوشبو لگانا، سرما لگانا، اور چمک دمک کے کپڑے پہننا، اور اس قسم کے ماحول میں جانا جس ماحول میں غم نہیں ہے، یا جس ماحول میں اس کے لیے بے حیائی کا خطرہ موجود ہے، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں، جب عدت گزر جاتی ہے، عدت گزر جانے کے بعد وہ آزاد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو چاہیں، جیسے چاہیں شادی کریں، نکاح کریں، اس میں پھر کوئی رکاوٹ وہ جائز نہیں ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیگموں کو چھوڑ جاتے ہیں، یا تربصنا، وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے، بے انفسہن، اپنے آپ کو، 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب اس کے بعد وہ دستور کے مطابق جو کچھ بھی کرتی ہیں، آپ کے لیے اس میں کوئی گناہ یا کوئی برائی نہیں۔ اصل میں مشرکین کے اندر ایک رسم تھی، اور وہ یہ تھی کہ مشرکین کے ہاں جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کی بیگم پھر ساری زندگی بیٹھی رہتی تھی، اور کوئی اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا تھا، اس ڈر سے کہ جی غیرت کے نام پہ یہ لوگ ہمارے سے لڑائی کریں گے، ناراض ہو جائیں گے، حملہ کریں گے، اور وہ بات غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم فاسد کا یہاں سے رد کر دیا ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے، 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اگر حمل سے ہیں تو وضع حمل وہ عدت ہے، جس دن بچے کی ولادت ہو جائے گی اس دن وہ عدت ختم ہے۔ اور ان 4 مہینے 10 دن کے اندر نکاح کی بات کرنا، یا شادی کی بات کرنا، یا نکاح کا پیغام بھیجنا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ جانتے ہیں ماضی قریب میں ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے آدمی نے ایک نکاح کر لیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ نکاح عدت میں تھا۔ کتنی بری بات ہے، قرآن کی آیت کی مخالفت ہے۔ علماء کے ساتھ تعلق ہوتا اور علماء کو قریب میں رکھتے تو یہ غلطی نہ ہوتی، वो उन्होंने जो उलमा भी रखे हैं वो बस सियासी मौलवी जो होते हैं वही है। वो कहता है दिन है तो दिन है, वो कहता है रात है तो रात। ये उलमा नहीं है, उलमा वो होते हैं जो कुरान और सुन्नत को अपने लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम रखते हैं। एहतियात जरूरी है, और इद्दत के अंदर शादी करना, निकाह करना हरगिज जायज नहीं, गुनाह है कबीरा है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जब इद्दत गुजर जाए, 4 महीने 10 दिन गुजर जाएं, फैजा बलगना अजल होना, अब आप उस खातून के चौकीदार नहीं हैं। अब जो वारिसीन है वो खातून को बांध के रखे कि नहीं नहीं आपने कहीं जाना नहीं है, आपने शादी नहीं करनी, आपने निकाह नहीं करना। अब ये बातें गलत है, वो आजाद है, उसकी मर्जी है। अगर वो शौहर की याद में सारी जिंदगी शौहर के घर में रहती है तो रहे, उसको निकालने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर वो चाहती हैं किसी और के साथ खितबे निकाह में मुनाकिद होती हैं तो ठीक है, अल्लाह ताला ने इजाजत दी। और फला जुनाह अलैकुम, जब वो शादी करेंगी, जब वो दूसरा निकाह करेंगी तो तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला वो तुम्हारे अमल को खूब जानते हैं। यहां पे ये बात भी याद रखें कि इद्दत शौहर के घर में गुजारना जरूरी है। जिस घर में वो रही हैं, जिस घर में शौहर के साथ जिंदगी गुजरी है, उसी घर में 4 महीने 10 दिन रहना जरूरी है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, मसलन वो घर किराया जा रहा है, या उस घर का माहौल ऐसा है कि खातून का उसमें रहना उसके लिए मुमकिन नहीं है, बेइज्जती है, हसद है, जिद है, लड़ाई झगड़ा है, तो उलमा ने बामरे मजबूरी इजाजत दी है कि फिर जहां उसके लिए आसानी हो, जहां वो जाके इज्जत से वक्त गुजार सकते हो गुजारे। लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है वो यही है कि खावन के घर में वक्त गुजारना ये जरूरी। बाज बेवाएं ऐसी होती हैं कि उनके पास कोई इंतजाम नहीं होता है अपने रोजगार के लिए, अपने कमाने के लिए, अपनी सफेद पोशी के लिए, वो घर से निकलती हैं। याद रखिएगा, बगैर मजबूरी के अल्लाह ताला को धोखा देना जायज नहीं है। हाँ, अगर वाकई मजबूरी है, परेशानी है, मोहताजी है, तो उलमा ने इजाजत दी है कि दिन की रोशनी खत्म होने से पहले पहले ये वापस घर में पहुंच जाएं तो ठीक है, रात के अंधेरे में बाहर जाना और अपनी जिंदगी के मामलात को देखना ये जायज नहीं है। सिर्फ दिन की रोशनी में बकदर जरूरत इजाजत मौजूद है। वला जुनाह अलैकुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फीमा अरदतुम बिही मिन खिदबत निसाय वक्तन तुम फी अनफुसिकुम, कि तुम इशारे से निकाह का पैगाम दे दो या अपने पास अपने दिल में ये बात छुपा के रखो। हमारा दीन बहुत ही ज्यादा हया वाला दीन है, अंबिया किराम की सुन्नतों में से हया भी है। अब बेगम का शौहर मर गया है और आप जाके उनसे बोलें कि मैं आपसे शादी करता हूं, इस तरह बेमुरवती और बेहयाई से बात करना ये जायज नहीं। आपके दिल में बात है उसको रखिए, इंतजार कीजिए, इंतजार भी जरूरी है। और अगर आपको खतरा है कि शायद कोई और आ जाए और कोई और ये बात मुझसे पहले कर ले, तो इशारे किनाए में बात करना ये जायज है। फौरी तौर पे मुंह उठा के पहुंच गए और उनको शादी की दावत दे दी, ये बात दुरुस्त नहीं है। फीमा अर्रस तुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो तुम इशारा करते हो काफी है, जो तुम उनको अपनी रजामंदी का इजहार करते हो या तुम उनको इशारे किनाए में अपने इंटरेस्ट का इजहार करते हो, बस ये बहुत है। उन्होंने करना होगा तो आपसे बात कर लेंगे, नहीं करना होगा तो मना कर देंगे। लिहाजा बेवाओं को मजबूर न करें, मुतल्लकात को मजबूर न करें, और उनके साथ जोर जबरदस्ती करना हरगिज जायज नहीं। अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि तुम इनका तज़किरा करते हो। वलाकिन ला तुआइदूहुन्ना सिर्रन, लेकिन तुम इन बातों को छुपा के न रखो। इल्ला तक़ूलु क़ौलन मारूफा, मगर ये कि जो तुम बात करते हो दस्तूर के मुताबिक हो। یعنی اس میں بھی بے حیائی کی اجازت نہیں ہے. بیوہ کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, اپنے ساتھ خاندان کے بڑوں کو لے جائیے, اپنے ساتھ عزت والے لوگوں کو لے جائیے, ان کے عزت والے لوگوں سے رابطہ کیجئے اور ان کے سامنے اپنی مرضی رکھیے. اگر وہ اس کی مرضی ان کی ہوگی تو وہ قبول کر لیں گے, اور اگر مرضی نہیں ہوگی تو قبول نہیں کریں گے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلًا, اور جو نکاح کا عقدہ ہے آپ اس کی جلدی نہ کیجئے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو. وہی بات ہے کہ 4 مہینے 10 دن کا پورا ہونا ضروری ہے. وَعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالتوں کو جانتے ہیں, تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ دل میں ایک بات ہے, بدلہ لینا ہے, سزا دینی ہے, ظلم کرنا ہے, یا اپنی پہلی والی بیگم کے ساتھ زیادتی کرنی ہے, اس لیے آپ ان کو بیچ میں لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں دلوں کی حالتوں کو جانتا ہوں. وعلم ان اللہ غفور حلیم, اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالی بردبار بھی ہے. ظالم کو موقع دیتے ہیں لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے. کافر کو بھی موقع ملتا ہے لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو وہ سخت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالی کی ڈیل کو اپنی کمال سمجھنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا وارض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی جو بھی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, آسان کر دیں. بیماروں کو اللہ تعالی صحت اور عافیت دیں. مرحومین کے اللہ تعالی مغفرت کریں, اور ہمارے شہر پہ اللہ تعالی باران رحمت نازل کریں. جو گرمی ہے, جو مشکلات ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کو خیر میں اور بہتری میں اور خوشحالی میں اللہ تعالی بدل دیں. جو حاضرین مجلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کریں. ہمارے اور آپ کے گھر میں, کام کاج میں, آل اور اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل اور برکتیں نازل کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.